الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام آمین یا رب العالمین. محترم خواتین و حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے. انشاءاللہ آج اس سورت کی کچھ اور آیات بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ سورۃ الاحزاب کی بھی کچھ آیات آج آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اور ان تمام آیات کے حوالے سے آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے پردہ. اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی طرف آئیں، میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ازل سے آج تک حق اور باطل کی ایک کشمکش ہے جو کہ چل رہی ہے. ایک طرف اہل حق ہیں جن کی سربراہی کسی زمانے میں انبیاء اکرام کرتے تھے، یا ان کے پھر حواری ان کے اصحاب وہ کرتے تھے، یا اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ نیک لوگ کرتے ہیں، اور دوسری طرف شیاطین ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، خواہ وہ انسانوں میں ہو خواہ وہ جنوں میں ہوں. انبیاء اکرام اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ یہ ایمان کی دعوت دیتے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف شیاطین اور ان کے جنوں اور انسانوں میں جو بھی ان کے ایجنٹ ہیں وہ برائی کی، بے حیائی کی، فحاشی کی دعوت دیتے رہے. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نیک لوگوں کی دعوت کا جو مرکز نقطہ تھا وہ تھا ایمان، دعوت ایمان. اس لیے کہ اگر ایمان ہے تو اس ایمان کی وجہ سے ہی ہر نیکی ہے. اگر کہیں پر نیکی کی کمی ہے، کہیں پر اخلاص کی کمی ہے، اس کی اصل وجہ ایمان کی کمی ہے. تو نیک لوگ، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، ان کی دعوت رہی ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان پیدا کیا جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف لایا جائے، لوگوں میں آخرت کا یقین پیدا کیا جائے. جبکہ اس کے برعکس جو بھی مخالف قوتیں ہیں، جو بھی شیطانی قوتیں ہیں، وہ اکثر و بیشتر ایمان کی ضد یعنی بے حیائی کی دعوت دیتے رہے ہیں. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ الحیاء من الایمان، حیاء اصل میں ایمان سے پیدا ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اگر ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسری بھی اٹھ جاتی ہے. تو یوں سمجھیے کہ حیا ایمان ہی کی ایک دوسرا نام ہے، ایمان ہی کی ایک دوسری شکل ہے، اور ایمان یا حیا کی ضد یہ بے حیائی ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں بار بار جو شیطان کا ذکر آتا ہے تو اس میں الفاظ ہوتے ہیں کہ انما یامرکم بسوء والفحشاء، یہ شیطان تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو یہ کشمکش ہے جو چل رہی ہے، ایک طرف دعوت ایمان ہے، دوسری طرف دعوت فحاشی یا دعوت بے حیائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے جو کہ ایمان کی دعوت دینے والی ہے، وہ جو کہ بے حیائی اور برائی اور فحاشی اس سے روکنے والی ہے. اب یہ جو پردے کا معاملہ ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ اصل میں یہ پردے کا موضوع، اس کا تعلق اصل میں حیا سے ہے، اس کا تعلق فحاشی کی روک تھام سے ہے. اس سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پردے کے احکامات دیے، اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے دین کا مزاج ہے، اس مزاج میں اصل میں استحکام ہے خاندانی زندگی کا. ہمارے دین میں بڑی بنیادی اہمیت خاندان کو ہے. خاندان کا نظام اگر صحیح ہو، میاں اور بیوی میں آپس میں پوری طرح سے موافقت ہو، میاں کی پوری کی پوری دلچسپی اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اس کے بعد پھر یہ دونوں مل کر اپنی اولاد کی صحیح پرورش کر رہے ہوں، صحیح تربیت کر رہے ہوں، اس سے پورے کی پوری سوسائٹی، پورے کا پورا تمدن اس میں ایک خیر ظاہر ہوتی ہے، اس کی صحیح طریقے پر اس کی تعمیر ہوتی ہے. جبکہ اگر خدا نہ خواستہ خاندان کا نظام تباہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کی بے برکتی، اس کے مضر اثرات وہ پورے کے پورے معاشرے پر نظر آتے ہیں. تو اصل میں یہ جو بے حیائی سے روکنا ہے، یا یہ ہے کہ پردے کے احکامات ہیں، ستر و حجاب کے احکامات ہیں، یہ اصل میں ہیں خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے. بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ہوا یہ ہے کہ جو ہم پر ایک دور غلامی گزرا ہے، اس دور غلامی سے ہم اس قدر مروب ہوئے ہیں کہ ابھی تک اس کے اثرات ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور ہم اس جدید مغربی تہذیب سے اس قدر مغلوب ہو چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اکثر و بیشتر ان کی تقلید میں اپنی جو ہے وہ روایات کو، اپنے پردے کے احکامات کو، ان کو اکثر و بیشتر بھلا دیا. لیکن زیادہ جو افسوس ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اب بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اسلام میں تو پردے کے احکامات ہیں ہی نہیں، اسلام میں تو مخلوط محفلوں کی اجازت ہے، اور خاص طور پر یہ ہے کہ چہرے کا پردہ وہ تو اسلام میں شروع سے نہیں تھا، یہ تو جو ہے وہ بعد میں اس کو خامخواہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جب بھی کسی امت پر زوال آتا ہے تو ایسی چیزوں پر خامخواہ زور دیا جاتا ہے کہ جن چیزوں پر پہلے زور نہیں تھا. حالانکہ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خامخواہ آج کل جو ہے یہ مولوی حضرات پردے پر یا چہرے کے پردے پر زور دیتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ شروع سے یہ چہرے کا پردہ یہ اسلام میں نہیں تھا. تو آج کا جو ہمارا پورا موضوع ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں پردہ، اور خاص طور پر چہرے کا پردہ، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں پردے کے احکامات، ان کے پیچھے جو حکمت ہے وہ ہے کہ خاندان کا نظام مضبوط رہے، اور اکثر و بیشتر جو خاندان کے نظام میں درار پڑتی ہے وہ اسی وقت پڑتی ہے جبکہ ایک مرد کی پوری توجہ اپنی بیوی پر نہ ہو، اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں اولاد کی بھی صحیح تربیت کا امکان نہیں رہتا. اور اگر معاشرے میں پردگی ہو، بے پردگی ہو، معاشرے میں زنا کا رستہ یا اس کے جو محرکات ہیں ان کے لیے ایک آسانی ہو، تو پھر ایک آدمی آسانی ڈھونڈتا ہے وہ کیوں اس بات کے لیے اپنے آپ کو لگائے گا، کھپائے گا کہ وہ ایک عورت اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس سے اولاد پیدا ہو تو اولاد کو کھلانے پلانے کے لیے، پرورش ان کی کرنے کے لیے، ان کے علاج معالجے کے لیے ساری کی ساری مشقتیں برداشت کرے. تو پھر یہ ہے کہ وہ لازماً کوشش کرے گا کہ ایک سہولت کی طرف جایا جائے. اب دیکھیں، اگر پردے کے احکامات نہیں ہیں، خواتین دوسری خواتین ان کے ساتھ ایک مخلوط جو ہے وہ محفل کی ایک مرد کو اجازت ہے، وہ اس کی دوسری خواتین تک اپروچ ہے، یہی چیزیں ہیں جو کہ رفتہ رفتہ زنا تک لے کر جاتی ہیں. اب زنا کی وجہ سے اگر آپ غور فکر کریں گے تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے. ایک مرد ہے، اس نے جو ہے وہ کسی وجہ سے کسی عورت کو بلایا پھزایا، اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی، وہ تو لذت لے کر الگ ہو گیا، اس کے بعد کی ساری مشقتیں کس کے حصے میں جاتی ہیں؟ وہ ساری کی ساری مشقتیں جو ہے عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. بہت کم عورتیں بیچاری ایسی ہوتی ہوں گی جو کہ پھر اس ناجائز اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ان کو مار دیں، ان کو کہیں پر پھینک دیں، بہرحال مانتا ہے وہی پھر جو ہے وہ ان کی ساری کی ساری پرورش، ان کے لیے ساری جسمانی مشقتیں بھی، معاشی مشقتیں بھی وہ برداشت کرتی ہیں. پھر بے پردگی کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ ایک عورت دوسری عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالتی ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ایک مرد کی ساری کی ساری توجہات اپنی بیوی کی طرف رہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی اور عورت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو گیا، اب وہ زیادہ جیسے اپنی بیوی کے اندر نہیں لے رہا، تو اصل نقصان کس کو پہنچا؟ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پردے کی وجہ سے عورت کا استحصال ہو رہا ہے. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اس میں عورت کا ہی فائدہ ہے، استحصال اصل میں بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ پردے کے احکامات عورت کے تحفظ کی علامت ہیں، عورت کے تحفظ کی ضمانت ہے. تو زنا کا سدے باب کرنے کے لیے، تاکہ ایک مرد کو ایسے نظام میں لگایا جائے کہ وہ پوری توجہات اپنی بیوی پر دے، پھر اپنی اولاد پر دے، پھر ان کی اولاد کی پرورش، ان کی تربیت، اس میں جتنی مشقت ہے وہ اس کو برداشت کرے، یہ سارے کے سارے پردے کے احکامات کی حکمتیں ہیں. اب جہاں تک معاملہ زنا کا ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا شدید جذبہ رکھا ہے جنسی، اور سب مانتے ہیں کہ جنس کا جذبہ بڑا شدید ہے. فرائیڈ کے نزدیک تو یہی جذبہ اصل ہے جس کی وجہ سے کہ ایک آدمی دنیا میں محنت کرتا ہے، حرکت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کی آبزرویشن صحیح ہے، لیکن صرف یہی جذبہ نہیں ہے جو کہ ایک آدمی کے لیے موٹیویٹنگ فورس ہو، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ کوئی اور ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جنس کا جذبہ بڑا شدید ہے، اور پھر قرآن حکیم نے اس کی گواہی دی ہے. جیسے الفاظ آتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں خواہشات کی محبتیں، ان میں اور بھی محبتوں کا ذکر ہے، مال کی محبت کا ذکر ہے، سونے چاندی کی محبت کا ذکر ہے، لیکن سب سے پہلے وہاں پر الفاظ ہیں عورتوں کی محبت. سب سے زیادہ جو ایک آدمی کے اندر محبت ہوتی ہے شدید، وہ ایک خاتون کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے. یہاں تک کہ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی الفاظ آ گئے جب سورۃ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا کہ اب آپ جتنے نکاح کر چکے ہیں بس یہی اب کافی ہیں، مزید اب آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کہا کہ ولو اعجبک حسنهن، ہاں ان عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے تب بھی اب آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ عورت کی محبت وہ جو ہے وہ میرے لیے مزین کر دی گئی ہے، خوشبو میرے لیے مزین کر دی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو یہ ایک میلان ہے عورتوں کی طرف، ایک جو ہے وہ جذبہ ہے انسان کے اندر عورتوں کے پاس جانے کا، اور اس کے بعد پھر اس سے آگے بڑھ کر حدود کو جو ہے وہ پھلانگنے کا. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان کے جالوں میں سب سے بڑا جال عورت کا جال ہے. تو یہ بڑا شدید جذبہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جذبہ موجود رہے، لیکن اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو لگایا جائے نکاح کے ذریعے سے ایک جو ہے وہ مثبت تعمیر کی طرف، ایک پازیٹو جو ہے وہ ایسپیکٹ اس کا یہ ہو کہ یہ جذبہ سارے کا سارا استعمال ہو خاندان کو بسانے میں، خاندان کو آباد کرنے میں، خاندان کی پرورش میں، خاندان کی تربیت میں. لیکن یہ ہے کہ اب زنا اس کی طرف شدید میلان ہے، تو اب زنا کا رستہ روکنے کے لیے جو ہمارے دین نے ہمیں مختلف احکامات دیے ہیں، ان میں سے پہلا کام تو یہ کیا کہ پورے کی پوری قرآن و حدیث اس کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لوگوں کے باطن کی اصلاح کی جائے. قرآن حکیم میں زیادہ تر جو موضوع بیان ہوا ہے وہ ایمان کا موضوع اس لیے بیان ہوا کہ ہمارے اندر حیا پیدا ہو، ہمارے اندر زنا سے، بدکاری سے، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے سے ایک شدید نفرت پیدا ہو. سب سے پہلے تو اصلاح باطن پر بہت زیادہ قرآن حکیم میں زور ہے، یہ ہمارے پورے کے پورے دین کا مزاج ہے. نمبر دو، وہ تمام رستے جو کہ زنا کی طرف لے کر جاتے ہوں ان سب کے اوپر پہرے بٹھا دیے. قرآن حکیم میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ فرمایا کہ ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کوئی بھی ایسی شکل، کوئی بھی ایسا محرک کہ جس کی وجہ سے زنا کی طرف کوئی پیش قدمی کا امکان ہو، اس سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا. یہ سارے کے سارے ستر و حجاب کے احکامات اصل میں ان راستوں پر پہرے بٹھانے کے لیے ہیں کہ جن کی وجہ سے زنا کا ارتقاب ہو سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ زنا کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں جو ہمارے دین میں رکھی گئی ہیں. ہماری سابقہ وزیر اعظم صاحبہ نے تو ان کو وحشیانہ سزا کہہ دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ ایسی جو ہے عبرتناک سزا دو کہ جو ہے وہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو جائے. شادی شدہ مرد اور عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کریں اور چار گواہ اگر وہ موجود ہوں تو ان کو جو ہے وہ پتھر مار مار کے ان کو سنسار کر دو، ہلاک کر دو. اسی طرح سے اگر غیر شادی شدہ ہیں، کنوارے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ 100 کوڑے لگاؤ بھی سب کے سامنے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان کی اس سزا کا مشاہدہ کرے اہل ایمان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ. ولا تاخذ بهما رافت، ان کے معاملے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی نرمی یا کوئی کسی قسم کا رافت وہ تمہیں نہ جو ہے وہ پکڑے. تو یہ سارے کے سارے زنا اس کے راستے روکنے کے لیے ساری تدابیر ہیں، اصلاح باطن، ستر و حجاب کے احکامات، سخت سزائیں زنا کے لیے. اسی طرح سے نکاح کے لیے سہولت پیدا کی گئی ہے. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے شادی اور بیاہ کو رسومات کے کمار کے اندر گھیر کر انتہائی مشکل کر دیا، ورنہ یہ ہے کہ نکاح کا رستہ آسان اس لیے کیا گیا تاکہ جائز رستہ ملے جنسی جذبے کی تسکین کا، اور غلط طرف جو ہے وہ لوگ نہ جائیں. تو یہ اصل میں جو پردے اور حجاب کے احکامات ہیں یہ اصل میں سارے کے سارے ہیں. کیوں؟ زنا کے سد باب کے لیے، تاکہ خاندان کا نظام وہ مستحکم ہو، عورت کو جو ہے وہ تحفظ حاصل ہو. اب اس کے لیے جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پردے کے احکامات ہیں ان میں سے باقی تو امت مسلمہ میں ابھی تک سب کا سب اتفاق ہی ہے کہ ہاں پورے کفر جسم عورت کا وہ پردے اس کا حجاب ہے، اس کا پردہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جو چیز اس وقت جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے جو کہ اور اس کے لیے باقاعدہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کا کوئی قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ہے، وہ اصل میں چہرے کا پردہ ہے. تو آج میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیز متفق علیہ ہے اس پر تو کیا زور دینا، اصل چیز جو ہے وہ چہرے کا پردہ. اس سلسلے میں آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ بتائیے کہ جو انسان کا پورے کا پورا وجود ہے اس میں سب سے زیادہ پرکشش چیز کون سی ہوتی ہے، کون سی چیز ہے جو کہ آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے. انسان کے پورے حسن کا اظہار، اس کا مظہر سب سے زیادہ پورے جسم میں کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ سب کے سب اسے اتفاق کریں گے کہ یہ چہرہ ہے جو کہ انسانی حسن کا مظہر ہوتا ہے، اسی میں کشش ہوتی ہے، اسی سے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے. وہ جذبات کی عکاسی بعض اوقات انسان کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتی ہے. بعض لوگ روٹ کر بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، بعض لوگ ہنستے ہوئے اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو، شادی کرنی ہو، اور اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ اس لڑکی کو دیکھ سکے. الحمدللہ کہ ہمارے ابھی تک یہ بات تو قائم ہے کہ والدین وہی شادی بیاہ کے معاملات بچوں کے لیے طے کرتے ہیں، اور بعض اوقات بچے بغیر دیکھے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے والدین کا فیصلہ، ہم راضی ہیں. لیکن اگر کہیں پر لڑکی کو دیکھنے کا امکان ہو تو لڑکا کون سا اس کے جسم کا حصہ ہے جو کہ دیکھنا پسند کرے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے، چہرے ہی سے کسی بھی شخص کی ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے، چہرے ہی سے کسی شخص کی عمر کا بھی اندازہ ہوتا ہے، بعض اوقات چہرے ہی سے ایک آدمی کا پورے کا پورا مزاج وہ ظاہر ہوتا ہے. یہ خوش مزاج ہے یا یہ ہے کہ بد اخلاق ہے، اس کے چہرے پر کرختگی ہے، وہ چہرہ پوری کی پوری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ چہرے ہی کا پردہ نہ ہو تو یوں سمجھیے کہ جیسے ہم نے کسی جو ہے وہ خزانے کی حفاظت کرنی ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے دروازوں پہ تو کنڈیاں لگا دیں، اور جو بڑا دروازہ اس کو چوپٹ کھول دیا جائے تو یہ اصل میں کس قدر جو ہے وہ ان لاجیکل بات ہے. وہ چیز جو کہ سب سے زیادہ متاثر کرنے والی ہے اس کو تو کھلا رکھا جائے، اور باقی یہ ہے کہ پابندیاں لگا دی جائیں. تو اصل جو پردہ ہے وہ تو چہرے کا ہے. اب اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ قرآن حکیم کی آیات بھی رکھوں گا اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 19، اس کا جو ہے وہ ترجمہ سنیے. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ اس چیز کو محبوب رکھتے ہیں، اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ان کا اس طرف میلان ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی کا یعنی بے حیائی کا چرچا ہو، بے حیائی پھیلے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے. اب یہ کوئی بھی طریقہ ہو کہ جس کے ذریعے سے ایک آدمی فحاشی پھیلا رہا ہے، اس کے مختلف شکلیں اس وقت ہمارے معاشرے میں ہیں، اخبارات کے ذریعے سے اس میں بہودہ مضامین، بہودہ افسانے، بہودہ ناول یا بہودہ جو ہے وہ تصاویر، ان سب کی اشاعت کے ذریعے سے اسے بھی پھیل رہی ہے، بہودہ فلموں کے ذریعے سے بھی، فلمیں بنانے والے، فلموں کی ریکارڈنگ کرنے والے، ان کو بیچنے والے جو ہے وہ ان میں کام کرنے والے سب کے سب اس میں شریک ہیں. لیکن اسی طرح سے وہ عورت جو کہ گھر سے نکلتی ہے بالکل بن سنور کر، وہ گھنٹوں اپنے برباد کرتی ہے میک اپ میں، اور بار بار جو ہے وہ اپنے بال بھی دیکھتی ہے اور اپنی بھویں بھی دیکھتی ہے اور اپنا چہرہ بھی دیکھتی ہے، وہ جب گھر سے مسلح ہو کر نکلتی ہے تو بتائیے کہ وہ معاشرے میں کیا چیز پھیلا رہی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خود سوچیے، جب آپ کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جن سے جو ہے وہ جن سے مخالف کے اندر لازمن آدمی کے لیے کشش ہوتی ہے. جب آپ خود ایک عورت کو اس طرح سے دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، پھر ہمارے اپنے گھر کی کوئی خاتون وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، پوری طرح سے بن ٹھن کے نکلتی ہے، مسلح ہو کر نکلتی ہے، تو وہ کس چیز کو جو ہے وہ پھیلا رہی ہے معاشرے میں؟ وہ معاشرے میں اصل میں بےہودگی اور بے حیائی کو پھیلا رہی ہے. ایسی عورتوں کے بارے میں، ایسے مردوں کے بارے میں جو کہ معاشرے میں برائیاں پھیلاتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک نے کہا کہ یہ منافق ہیں، یہ منافقوں کی صفات ہے کہ وہ برائی کی اشاعت کرتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. تو اس آیت کے زمرے میں وہ تمام عورتیں آ جاتی ہیں جو کہ اس طریقے پر فتنے کی دعوت دے کر، گویا زنا کی دعوت دے کر، وہ معاشرے میں مسلمانوں میں اہل ایمان میں فحاشی کو وہ پھیلا رہی ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں بھی ان کی زندگی ان کے لیے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی سکون حاصل نہیں ہوتا. اس سے بھی جو ہے وہ اور سے اور زیادہ فیشن، پھر اور زیادہ اوریانی اختیار کرنا، اور سے زیادہ زیادہ سے زیادہ برہنہ ہونا، یہ پھر جو ہے وہ اسی طرف اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، سکون حاصل نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے فرمایا کہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. اس کے بعد اسی سورۃ النور میں آیت نمبر 27 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پردے کے احکامات ایک جو ہے وہ رب کے ساتھ بیان کیے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیے ہیں. اور بہت اہم نقطہ جو کہ بیان کیا یہاں پر مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے، انہوں نے فرمایا کہ پردے کے احکامات سورۃ النور میں بھی ہیں اور سورۃ الاحزاب میں بھی ہیں، لیکن جو احکامات کا بیان شروع ہوتا ہے سورۃ النور سے، انہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورۃ النور میں وہ پردہ ہے جو کہ گھر کے اندر کا ہے، اور سورۃ الاحزاب میں جب پردے کے احکامات شروع ہوتے ہیں تو وہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر جو پردے کے احکامات ہیں وہ گھر سے باہر کے احکامات ہیں، گھر کے باہر پردے کے احکامات سورۃ الاحزاب اور گھر کے اندر کے پردے کے احکامات سورۃ النور۔ اب میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے آیت نمبر 27 کا، اور جو آگے آیتیں آ رہی ہیں اصل جو گفتگو جو آیت نمبر 31 پر ہوگی، اس لیے کہ یہ پردے کے احکامات ہیں لیکن براہ راست جو چہرے کا پردہ ہے اس سے متعلق یہ باتیں نہیں ہیں۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل نہ ہو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں، مگر حتی تستأنسوا جب تک کہ تم اپنی پہچان نہ کروا لو، اپنا انس پیدا نہ کروا لو، باقاعدہ بتاؤ کہ میرا نام کیا ہے اور اپنی پہچان کروا کے داخل ہو، وتسلموا علی اہلھا، اور دوسرا ادب یہ ہے کسی گھر میں داخل ہونے کا کہ گھر والوں پر سلام کا ہو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس چیز سے نصیحت حاصل کرو۔ مزید ان آیتوں کی تفسیر پڑھنی ہو تو بہت ہی عمدہ اس کی تفسیر ہے تفہیم القرآن میں، اور احادیث میں پھر پورے کے پورے آداب کسی گھر میں داخل ہونے کے کیا ہیں، تفہیم القرآن کی تیسری جلد کے اندر پڑھ لیجئے، بڑی محنت کی ہے اس مقام پر آ کر مولانا مودودی نے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم اس گھر میں کسی اور کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها، اس میں ہرگز داخل نہ ہو، حتی یوزن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ بھائی لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، لوٹ جایا کرو، هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو کچھ اب تم کر رہے ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، ہاں البتہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم کسی ایسے گھر میں داخل ہو کہ جہاں پر کوئی بستہ نہیں ہے، غیر آباد گھر ہے، اس سے مراد یہ ہے کوئی فیملی وہاں پر نہیں رہتی، کوئی پبلک پلیس ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی بازار ہے، کوئی مارکیٹ ہے، تو وہاں پر کوئی گوڈاؤن ہے، تو کوئی وہاں پر تمہارے لیے گناہ نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، اس شرط کے ساتھ کہ وہاں پر تمہارے لیے کوئی فائدے کا بھی سامان ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں سے جو ہے وہ موضوع شروع ہو گیا، خاص طور پر جو ہے وہ پردے کے احکامات کا۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی اہل ایمان سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ نگاہوں کا نیچا رکھنا یہ اصلا تو گھر کے لیے ہے، باہر تو نگاہیں نیچی نہیں رکھ سکتے، باہر تو چلنا پھرنا ہے، وہاں تو یہ ہے کہ اگر نگاہیں نیچی رکھیں گے تو کسی چھ سے ٹکرانے کا امکان ہے، تو اصل میں گھر پر بھی نگاہیں نیچی رکھنی ہیں۔ گھر پر ایک بہن اور بھائی دونوں موجود ہیں، لیکن وہ کہ بڑا مقدس رشتہ ہے، خیال تک نہیں جاتا کسی بھائی کا اپنی بہن کے لیے کہ اس سے بھی کوئی میری شادی کا امکان ہے، اس طرح سوچتا بھی نہیں ہے آدمی، لیکن اس کے باوجود بہرحال جو ہے وہ مرد ہے وہ عورت ہے، اور بعض اوقات ایسے واقعات ہم اخبارات کے اندر پڑھتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ باپ ملوث ہو جاتا ہے بعض اوقات اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ تو اگر یہ سارے کے سارے احکامات ملحوظ رہیں ان خباثتوں تک ہم نہیں پہنچیں گے۔ تو حکم یہ ہے کہ اہل ایمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں پر نگاہوں سے نیچا رکھنے سے مراد کیا ہے کہ جو ہے وہ گھر پر نہیں دیکھنا اپنی ماؤں بہنوں اپنی محرمات کے بھی چہرے کو، اسی طرح سے جو ہے وہ نگاہ نیچی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی پوش منظر ہے اس کی طرف بھی نگاہ لے کر نہیں جانی۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے سطر کو بھی نہ دیکھے۔ بعض اوقات تو بڑے سخت الفاظ ان لوگوں کے لیے جو کہ دوسروں کا سطر دیکھتے ہیں۔ سطر کیا ہے؟ یہ اصل میں گھر کا پردہ ہے۔ مرد کا سطر یہ ہے کہ ناف سے ناف سمیت اور اس سے نیچے کا پورا حصہ اور گھٹنے سمیت گھٹنے سے اوپر کا پورا حصہ، وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے، اس کو کوئی دوسرا مرد بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایمرجنسی اور بات ہے، لیکن عام حالات میں اجازت نہیں ہے اس کی کہ گھٹنے سے لے کے ناف تک جو مرد کا جسم کا حصہ ہے یہ کوئی دوسرا مرد بھی دیکھے۔ اسی طرح سے عورت کے لیے عورت کا سطر بھی یہی ہے کہ عورت کے لیے عورت کا سطر بھی یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورت کا سطر اپنے محرم مردوں کے لیے وہ ہے کہ چہرہ اور یہ دونوں ہاتھ۔ بعض روایات میں صرف چہرہ اور ہاتھ کا ذکر ہے اور بعض میں پاؤں کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اس کے علاوہ پورا جسم عورت کا سطر ہے۔ اس کے جو محرم مرد ہیں، اس کا اس کے والد ہے، اس کے بھائی ہیں، ان کے سامنے بھی وہ اپنے چہرے، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے علاوہ جسم کا بقیہ حصہ نہیں کھول سکتی۔ تو نظروں کی حفاظت یہ ہے کہ حضرت علی سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی، اپنے بھائی کی ران کی طرف مت دیکھو، خواب و زندہ ہو اور خواب و مردہ ہو۔ کسی نے حضور سے سوال پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تنہائی میں ہم اپنے ستر کو دیکھ سکتے ہیں، اپنا ستر کھلا رکھ سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے بھی شرم کی جائے۔ بعض احادیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے تمہارے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن جب تم بہنا ہوتے ہو تو ان کو شرم آتی ہے، ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرشتوں کو جو ہے وہ اپنے پاس سے دور کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے آدمی جو ہے وہ تنہائی کے اندر بھی اپنا ستر نہ کھولے۔ تو یہ نظروں کی حفاظت ہے کہ نبی کئی اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک اسقی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ سترا پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، اسی طرح سے اے نبی اہل ایمان عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو کہ اس میں سے خود ہی ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں پر نہیں ہے کہ جان بوجھ کے ظاہر کرنا، بلکہ الا ما ظہر منہا، جو کہ اس میں سے خود ہی، اگر تو ہوتا کہ عورتیں خود ظاہر کریں تو یہاں پر جو گرامر کے حساب سے ما ظہر کے الفاظ نہیں آ سکتے تھے، پھر تو یہ ہے کہ الفاظ آتے ظہرنا، جو ہے وہ فعل ماضی کا چھٹا صیغہ جو آتا ہے جمع مؤنث کے لیے وہ آتا، یہاں پر تو ہے کہ الا ما ظہر منہا، جو کہ خود ہی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اس میں وہ، بلکہ باب افعال سے اظہرنا کا صیغہ آتا کہ وہ خود اس کو، اس کو ظاہر کرے، خود جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا۔ لیکن اب اس میں کیا چیز ہے، آپ اس میں مفسرین کی مختلف آراء پڑھیں گے، ان میں سے ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جو ہے وہ عورت کا لباس، کہ وہ لباس جو اس نے اوپر پہنا ہوا ہے وہ ظاہر بات اس کو تو وہ نہیں چھپا سکتی، لیکن اس کے اندر بھی ایک زیب الزینت ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد عورت کا قد ہے، اس کا جسم کی جو بھی ساخت ہے اس کو تو نہیں چھپا سکتی، اس میں کشش ہے تو وہ تو لازمن ظاہر ہوگی۔ اور کسی نے کہا کہ بعض اوقات اتفاقا جو ہے وہ کبھی چہرہ کھل گیا، یا کبھی جو ہے وہ کسی وجہ سے جو اس کا ستر ہے وہ کھل گیا، تو وہ ایک مجبوری ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خود سے اپنی زیب و زینت ہے جو کہ ظاہر نہ کرے۔ ولیضربنا بخمرهن، اور چاہیے کہ وہ ڈال لیا کرے اپنے خمار، اپنی اوڑھنیاں، علی جیوبهن، اپنے گربانوں پر، اپنے سینوں پر، جو ہے وہ ایک تو لباس انہوں نے پہنے ہوا ہے، لیکن چونکہ عورت کے سینے کے ابھار میں بھی مرد کے لیے کشش ہے، تو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ وہ اپنے سینوں کے اوپر بھی اوڑھنیوں کا بکر مار لیا کرے۔ اور صحابیات میں کیا جو ہے وہ اسپرٹ تھی، کیا جذبہ تھا دین کے احکامات پر عمل کا، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب یہ آیت اتری ہے اور مردوں نے گھر پر جا کر یہ آیت سنائی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ جتنی خواتین تھیں انہوں نے فوری طور پر، اس زمانے میں کمر پٹا خواتین باندھا کرتی تھی اپنی کمر پر، کسی نے وہ کھولا، کسی نے اور کوئی جو ہے وہ کپڑا لیا، اس کی چادر بنائی، اور آپ فرماتی ہیں کہ اگلے دن نماز میں میں نے جتنی خواتین کو دیکھا وہ سب کے سب انہوں نے جو ہے وہ بکل اوڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس آیت پر فوری عمل کیا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ان کو چاہیے کہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں۔ یہاں زیب و زینت سے مراد، اس میں بھی کچھ لوگوں نے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ کے جو اسلاف ہیں کروں گا، ان سب نے یہاں پر کہا ہے کہ یہاں پر زینت سے مراد ایک تو جو ہے وہ ہے جو کہ تخلیق کے اعتبار سے عورت کو زینت ملی ہے، اس کا چہرہ، اس کا حسن، اور اس میں پھر وہ زیب و زینت ہے جو کہ عورت خود سے اختیار کرتی ہے، وہ چاہے وہ میک اپ کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو ولا یبدین زینتہن، وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہمارے ہاں جو جدید بعض جو مفکرین ہیں انہوں نے کہا کہ زینت میں چہرہ نہیں آتا، بلکہ اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میک اپ کا سامان ہے، یا یہ ہے کہ اس میں زیورات ہیں وہ جو کہ عورتیں اپنی زیب و زینت کے لیے جو بھی چیزیں اختیار کرتی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر زیورات بھی صرف ہوں تو زیورات بغیر عورت کے پہنے ہوئے دیکھنا تو حرام نہیں ہے۔ اگر کہیں سونا، سونے کے زیورات رکھے ہیں، ہار رکھا ہے اور کوئی جھومر رکھا ہوا ہے، وہ تو تبھی حرام ہوگا نا جبکہ عورت ان کو پہن کر سامنے آئے گی، تو تب بھی جو ہے وہ بات ان کے خلاف ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عورت کی جو خلقی زینت ہے
وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ تو سب سے زیادہ اس میں نمایاں اس کا چہرہ وہی اس کے حسن کا پورا مظہر ہے. وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن سوائے اپنے شوہروں کے, شوہر سے تو بہرحال نہ کوئی ستر ہے نہ کوئی پردہ ہے سوائے اپنے شوہروں کے, اس کے بعد صرف آگے پوری ایک محرمات کی فہرست آ رہی ہے. او آبائہن یا اپنے باپ, یہ ایسے رشتے اب آگے بیان ہو رہے ہیں کہ جہاں پر کہ کوئی شادی کا امکان نہیں ہے, یہ محرمات ابدیہ ہے. تو یہ ہے جن کے سامنے ایک عورت کھلے چہرے کے ساتھ اپنے زینت کے ساتھ آ سکتی ہے. او آبائے بولتہن یا یہ ہے کہ جو ان کی اپنے ان کے شوہروں کے والد ہیں, خسر ہیں, وہ بھی ان کے محرم ہیں, اب ان سے بھی زندگی بھر نکاح نہیں ہو سکتا. او ابنائہن یا اپنے بیٹوں سے بھی اب کوئی جو ہے وہ پردہ اس طرح کا نہیں ہے. او ابنائے بولتہن یا وہ جو کہ ان کے شوہروں کے بیٹے ہیں. او اخوانہن, اب شوہر کے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ اگر شوہر کی پہلی شادی سے کوئی اولاد ہے تو وہ اس عورت کا سوتیلا بیٹا ہے, اس سے بھی جو ہے وہ پردے کے احکامات نہیں ہیں, وہ بھی اس کے لیے محرم ہے, اس سے بھی اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. او اخوانہن یا یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے بیٹے. اب یہاں ایک بڑا جو ہے وہ نقطہ ہے سمجھنے کے لیے کہ دیکھیے ایک گردان چلی آ رہی تھی, آبائہن او آبائے بولتہن, ابنائہن او ابنائے بولتہن, ہونا چاہیے تھا وہ اخوانہن او اخوان بولتہن کہ اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اس کے بعد پھر اپنے شوہروں کے بھائی. لیکن شوہروں کے بھائی کا ذکر یہاں پر نہیں ہے, صاف اس سے محسوس ہوا کہ شوہر کے بھائی سے عورت کا پردہ ہے. اس سلسلے میں آپ کو میں ایک حدیث بھی سنا دوں جو کہ متفق علیہ ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے. اس میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی تنہائی میں عورتوں کے پاس نہ جائے. تو انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ دیور یا جیٹھ, لفظ آیا ہے ہمبن کا, ہمبن کہا جاتا ہے شوہر کے بھائی کو, وہ دیور بھی ہو سکتا ہے جیٹھ بھی ہو سکتا ہے, تو کہا کہ دیور یا جیٹھ اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے, الحمب موت, دیور تو موت ہے, اس لیے کہ جو نامحرم قریبی رشتہ دار ہیں ان سے زیادہ خطرہ ہے اس بات کا کہ ان کے ساتھ ملوث ہو کر کوئی غلطی ہو جائے گی. وہ جو اجنبی نامحرم ہے وہ تو گھر پہ آتا نہیں ہے, اس سے تو اتنا امکان نہیں ہے کہ اس سے کوئی بات آگے بڑھ جائے گی, لیکن وہ رشتہ دار جو کہ قریبی رشتہ دار ہیں, پھر ان میں سے بھی وہ جو کہ بعض اوقات ایک ہی گھر میں فیملیز رہتی ہیں لیکن وہ نامحرم ہیں, ان سے زیادہ خطرہ ہے. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیور تو موت ہے. اسی طرح آگے دیکھ کے فرمایا او بنی اخوانہن یا وہ جو کہ ان کے بھائیوں کے بیٹے ہیں بھتیجے, او بنی اخواتہن یا وہ جو کہ ان کی بہنوں کے بیٹے ہیں, او نسائہن یا وہ جو کہ ان کی اپنی عورتیں ہیں, اپنی جانی پہچانی عورتیں ہیں, غیر عورتوں سے بھی جو ہے وہ پردہ ہے, نہ جانے وہ کس کردار کی ہو, کس سوچ کی ہو, گھر پر آ کر نہ جانے وہ اپنے لباس کے ذریعے, اپنی اداؤں کے ذریعے, اپنی باتوں کے ذریعے سے نہ جانے کیا چیز ہے جو کہ عورتوں کے ذہنوں میں ڈال دے. تو اپنی عورتوں کے سامنے وہ آ سکتی ہیں زیب و زینت کے ساتھ, اس کے علاوہ دوسری عورتوں سے بھی ان کا پردہ ہے. اسی میں ڈاکٹر صاحب جو ہے واقعہ سناتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اس کو خوب کوٹ کیا جائے کہ جو ہمارے ہاں سر سید احمد خان کی فکر کے حامل ہیں اور سر سید کا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, وہ سر سید کی دوسری خدمات کو تو بہت جان کرتے ہیں, لیکن دین کے بعد شاعر کے حوالے سے جو سر سید کی پختگی تھی ان کو وہ اکثر و بیشتر بیان نہیں کرتے. تو یو پی کے گورنر نے سر سید احمد خان صاحب کے آنے کے لیے جو ہے وہ اپنی خواہش ظاہر کی کہ میری عورتیں آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہیں, تو منع کر دیا انہوں نے کہ جو ہے وہ ہماری عورتوں کا دوسری عورتوں سے بھی پردہ ہے. وہ او نسائہن صرف اپنی عورتیں, او ما ملکت ایمانہن یا وہ جو کہ ان کی ملک یمین ان کے غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں. اب لونڈیوں کے بارے میں اور غلاموں کے بارے میں ایک اختلاف ہے, بعض فقہا اور ان میں صحابہ بھی شامل ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے رائے یہ ہے کہ عورت کا پردہ غلام سے ہے, صرف لونڈی سے نہیں ہے. اور لونڈی کا ذکر یہاں پر کیوں کیا کہ ممکن ہے کہ لونڈی کسی غیر قوم کی بھی ہو, اس لیے کہ اس سے پہلے قید لگائی گئی تھی کہ صرف اپنی عورتوں سے پردہ ہے, لیکن ممکن ہے کہ لونڈی وہ کوئی یہودی عورت وہ جو ہے وہ لونڈی بن کے آ گئی ہو, کوئی اور عیسائی عورت لونڈی بن کے آ گئی ہو, کوئی غیر مسلم ہو. تو لہٰذا یہاں پر لونڈیوں کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ جو پچھلی آیت میں پابندی لگی تھی لونڈیوں کے حوالے سے وہ پابندی ختم ہو جائے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں, یہاں پر غلام بھی ہے. بہرحال آج تو یہ بات ہمارے لیے زیادہ اس لیے بحث کے قابل نہیں ہے کہ وہ ادارے ختم ہو گیا, لیکن غلاموں کے اوپر قیاس کرنا ملازمین کو وہ اصل میں غلط ہے. غلام اس کی ایک پوری ذہنیت, اس کی ایک سوچ بنتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈپریس سمجھتا تھا کہ ہم ان کی ملکیت, ہم گویا کہ ان کی پوری کی پوری رعایا ہے. لیکن ملازم وہ جو ہے وہ اس کی سوچ اس طرح سے نہیں ہوتی. اس کو پتا ہے کہ ممکن ہے اگلے مہینے ہی میں ان کو جواب دے دوں, اس کے بعد میں آزاد ہوں, میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یا یہ ہے کہ وہ ملازم وہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد وہ آزاد ہوتا ہے, وہ اس طرح سے اپنے مالکان کے ڈسپوزل پر نہیں ہوتا. تو یہاں پر غلاموں پر اپنے ملازموں کو, چوکیدار کو یا ڈرائیور کو یا باورچی کو, ان کو قیاس کرنا یہ اصل میں درست نہیں ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یا مردوں میں سے وہ کہ جن کو اب کچھ غرض نہیں ہے, خاندانی ملازم چلے آ رہے ہیں, وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے جو ہے وہ مالکان ان کی خواتین کے ساتھ کو ہمارا معاملہ ہو سکتا ہے. یا بعض نے کہا کہ بعض بڑے بدو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کے مرد, اوتف للذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں وہ ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوئے, ابھی وہ جنسی معاملات کو نہیں سمجھتے ہیں. ولا یضربن بارجلهن لیولم ما یخفین من زینتهن, اور نہ ہی وہ اپنے پاؤں کو زور سے ماریں کہ اس کے وجہ سے ان کی جو مخفی زینت ہے وہ ظاہر ہو. کس نے کوئی بھی زیور پہنا ہوا ہے, زور سے پاؤں مارنے سے, کپڑوں سے رگڑ کھا کر یا زمین پر جو ہے وہ زور سے قدم مارنے سے اس میں ایک جھنجھناہٹ پیدا ہو سکتی ہے, اور اس کی آواز سے بھی جو ہے وہ اگر گھر پر کوئی نامحرم موجود ہے تو اس میں ایک اس کی طرف کشیدہ کچھ کا خیال پیدا ہو سکتا ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ تعالیٰ کے حضور مل کر توبہ کرو اے اہل ایمان, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ پردے کے احکامات تھے. اس پر زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے امیر محترم نے, ان کے کیسٹ یہاں پر موجود ہیں کہ کیا اسلام میں چہرے کا پردہ ہے, اور انہوں نے بہت ساری احادیث وہ کوٹ کی ہیں. لیکن چونکہ میرے پاس وقت محدود ہے تو میں اس وقت جو ہے وہ صرف خاص خاص باتیں ہیں جو کہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. مزید تفصیل سمجھنا چاہیں الحمدللہ کہ وہ کیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہے. اب اس کے بعد آئیے سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے, بلکہ آیت نمبر 33 سے, صفحہ نمبر اس قرآن پاک میں ہے 547. یہاں پر بھی پہلے تمہید سمجھ لیجئے کہ سورۃ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں. النبی اولا بالمؤمنین و امہاتہ اور جو و ازواجہ امہات, الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے, لیکن یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. یہ الفاظ اللہ نے اس لیے بیان کیے کہ مردوں کے لیے تو نمونہ ہے, اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور خواتین کے لیے اسوہ ہیں ازواج مطہرات. اس لیے کہ جو نسوانی پہلو ہو سکتے ہیں خواتین کے, ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے کوئی عورت ہی اسوہ بن سکتی ہے, اور وہ مقام اللہ نے عطا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو. بلکہ بہتر یہ ہے کہ آیت نمبر 30 سے ہم ترجمے کا آغاز کر دیں, پھر میں تفصیل سے باتیں آگے آیت نمبر 32 اور 33 سے کروں گا. فرمایا یا نساء النبی, اے نبی کی گھر والی ہو, من یات من کنہ بفاحشت مبینت, اگر تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا, یضاعف لہ العذاب ضعفین, اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا. تو میں اللہ نے ایک بڑا اونچا مقام دیا ہے, تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف ملا ہے, براہ راست تم سے فیض حاصل کرنے کا شرف ملا ہے. اللہ نے تمہیں بٹھایا ہے ایک ایسے مقام پر کہ تم دوسری خواتین کے لیے بھی ایک نمونہ ہو. تو فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی دہائی کا ارتکاب اب کرے گا تو اس کے لیے پھر عذاب بھی دگنا ہوگا. وکان ذالک علی اللہ یسیرا, یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ, اور تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے گا, وہ تعمل صالحا, اچھا عمل کرے گا, نوتہا اجرہا مرتین, ہم اس کو اس کا بدلہ دیں گے دو مرتبہ, اس کو اجر بھی دگنا ملے گا, وآتدنا لہا رزقاً کریماً, اور ایسی خاتون کے لیے ہم نے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے. یا نساء النبی, اے نبی کی گھر والی ہو, لستن کا احد من النساء, تم جو ہے وہ عام جو عورتیں ہیں ان کی طرح سے نہیں ہو. ان تقیتن, اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, فلا تخزان بالقول, اب دیکھیں یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اور آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اب یہ بات ہے ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو سے جو کہ محرم نہیں ہے, گھر والے نہیں ہیں. تو یہاں جو پردے کے احکامات ہیں یہ باہر سے متعلق ہیں. تو اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو دیکھو فلا تخزان بالقول، ایسے گفتگو کے اندر نرمی پیدا نہ کرو، لوز پیدا نہ کرو، فیتما اللہ جی فی قلب ہی مرض، ان کہ کہیں کوئی امید نہ کر بیٹھے، کوئی لالچ نہ کر بیٹھے کوئی ایسا شخص کہ جس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے، وہ تمہاری اس نرم آواز کی وجہ سے اس میں کشش محسوس کر کے، یہ محسوس کر کے جن کی گفتگو کی نرمی غالباً کو میری طرف میلان کی علامت ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بالکل سیدھی بات کہو، اسٹریٹ فارورڈ بات کہو. تو پہلا حکم تو خواتین کو یہ ہے کہ اگر غیر مرد سے گفتگو کا موقع آ جائے، چاہے ٹیلی فون پر ہو، چاہے گھر سے مرد نہیں ہو تو گھر پہ دستک دے آ کر، تو بالکل جو ہے وہ سختی کے ساتھ گفتگو ہو، ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہو. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، اب اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں پر قرار پکڑو، اپنے گھروں پر وقار کے ساتھ بیٹھی رہو، دونوں ترجمے ممکن ہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنی نمائش نہ کرتے پھرو جیسے کہ جاہلیت، دور جاہلیت میں نمائش کی جاتی تھی. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، قائم کرو نماز اور دو زکات. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ احکامات صرف ازواج مطہرات کے لیے ہیں. اول تو یہ ہے کہ وہ پہلا نقطہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بتائیے خواتین کے لیے نمونہ کون ہے، خواتین کے لیے اسوہ کیوں کون ہے؟ کیوں بالکل اس سورت کی ابتدا میں ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام اہل ایمان سے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں، اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں. یہ تقدس اس لیے اللہ نے بیان کر دیا کہ تاکہ مقام سامنے رہے. اس کے بعد خود سوچئے کہ کیا یہ تمام احکامات صرف ازواج مطہرات کے لیے ہیں؟ کہ کیا صرف انہوں نے نماز قائم کرنی ہے؟ کیا صرف انہوں نے زکات دینی ہے؟ کیا صرف انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ فرار کے رستے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ ہے کہ بالکل واضح باتیں ہیں کہ جو احکامات ازواج مطہرات کے لیے ہیں ان کو اللہ نے اس لیے دیے کہ انہوں نے نمونہ بننا تھا. پھر پوری کی پوری تاریخ ہماری گواہ ہے کہ فوری طور پر جو احکامات ان کو دی، اس پر تمام امت کی خواتین نے اس پر عمل کیا. الحمدللہ کہ وہ ایک تواتر کے ساتھ وہ عمل آج تک دنیا کے مختلف حصوں میں وہ چلا آ رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ وہ تم سے تمام گندگی کو دور کر دے. ویطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسا پاکیزہ کر دے جیسے کہ پاکیزہ کیا جاتا ہے. کیا یہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ صرف نبی کے گھر والوں کے لیے چاہتا ہے؟ کیا اور مسلمانوں کے گھروں کے لیے نہیں چاہتا؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو نمونہ بننا ہے، وہ تو ایک آئیڈیل ہے، اور پھر اسی کا عکس ہے جو کہ تمام اہل ایمان کے گھروں میں نظر آنا چاہیے. اب یہ جو یہاں پر حکم دیا گیا کہ گھروں پر جو ہے وہ قرار کے ساتھ بیٹھی رہو، تو تمہارا اصل دائرہ کار گھر ہے، اصل تمہاری ذمہ داری گھر کے امور کی نگرانی ہے، اپنے شوہر اس کے مال کی حفاظت ہے، اس کی اولاد کی صحیح تربیت ہے، تمہارے ہاتھ میں اس قوم کا مستقبل ہے. تم نے اگر بچوں کی صحیح تربیت کی تو اس کے اچھے اثرات پورے معاشرے میں آئیں گے. اس سلسلے میں کچھ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ پہلی حدیث ترمذی شریف کی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ان المرأۃ عورۃ، وہ کہتے ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ہے یہ تو ہے ہی چھپانے کی شے. مرأۃ، یہ الفاظ آئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں خاتون یا عورت، اور اس کے آگے الفاظ آئے ہیں عورت کے، عورت کا مطلب ہی ہے وہ چیز جو کہ چھپائی جائے. پھر ہمارے یہاں اردو اور فارسی میں بھی اکثر و بیشتر جو الفاظ آتے ہیں ایک خاتون کے لیے، وہ اکثر و بیشتر وہ الفاظ ہیں جس کے معنی ہیں چھپانے کی شے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں مستورات، تو مستور بھی وہ شے ہے جو کہ چھپائی جائے. تو ان المرأۃ عورۃ، وہ جو خاتون ہے وہ تو ہے عورت، وہ تو ہے چھپانے کی چیز. فیضا خرجتا، تو جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استفرافا شیطان، تو شیطان اس کو تاپنے لگتا ہے. وہ اقرب ما تکون بروحت ربہا فی وحیہ فی کار بیتہا، اور وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر کے بالکل اندرونی حصے میں ہوتی ہے. تو عورت کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ گھر پر ہاں ضرورت ہے تو پھر وہ نکل سکتی ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر سفر طویل ہے تو اس کے لیے آداب آتے ہیں کہ پھر وہ بغیر محرم کے وہ طویل سفر نہ کرے. اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں سے ترجمہ بیان کر رہا ہوں، کہ بعض خواتین نے حضور سے کہا کہ ساری فضیلت تو مرد جہاد میں شرکت کر کے لے گئے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی تم میں سے گھر بیٹھی رہے تاکہ شوہر کے مال، اولاد اور عصمت کی حفاظت کر سکے، وہ بھی مجاہدین کی کا سا بدلہ پائے گی. حضرت ام حمید صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. حضور نے فرمایا مجھے معلوم ہے، لیکن تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے حجرے میں نماز پڑھے، اور حجرے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر کے دالان میں نماز پڑھے، اور تیرا دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، اور تیرا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو جامع مسجد میں نماز پڑھے۔ عورتوں کے لیے ابتدا میں اجازت تھی کہ وہ مسجدوں میں آ کے نمازیں پڑھیں، لیکن اس کے بعد صرف پسند یہ کیا گیا کہ نہیں، وہ گھروں پہ نمازیں پڑھیں سوائے جمعے اور عیدین کے، اس لیے اس موقع پر خطبے ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ ان مواقع پر خواتین کو بھی لایا جائے تاکہ ان کے سامنے دین کی باتیں رکھی جائیں، ان تک بھی دین کی باتیں براہ راست پہنچے۔ اس کے بعد آئیے آیت نمبر 53 پر، اس کا صرف ایک حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہ ہے جس میں کہ حجاب کا حکم آیا ہے، ازواج مطہرات سے متعلق حکم ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جو پردے کے احکامات نازل ہوئے تو ان میں پہلا حکم یہ آیا کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، جب تم سے کوئی چیز کوئی متاع کوئی چیز ان سے مانگنی ہو، کوئی چیز ان سے لینی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم ان سے وہ شے مانگو پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے۔ پہلے بے دھڑک جو ہے وہ لوگ گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، حکم یہ دیا گیا کہ نہیں، اب جو بھی چیز مانگنی ہے وہ پردے کے پیچھے سے مانگنی ہے۔ جب یہ حکم آیا ہے تو صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ مدینے میں جتنے بھی گھر تھے سب گھروں کے اوپر جو ہے پردے لٹکا دیے گئے۔ اس کے بعد آئیے اسی صورت میں آیت نمبر 59، یا ایھا النبی کل ازواج کا وبناتے کا، اے نبی کہیے اہل ایمان، کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور تمام اہل ایمان خواتین سے، یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی چادریں اپنے جلباب وہ لٹکا لیا کریں۔ اب یہ من یہاں پر جو آیا ہے تو اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ یعنی اپنے جلباب کا ایک حصہ اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور پھر انہیں اذیت نہ دی جائے۔ یعنی ایک لونڈیاں ہیں، ان کے لیے آزادی تھی، ان کے لیے اس طرح کے پردے کے احکامات نہیں تھے، تو اب اس کے بعد شریف خواتین آزاد خواتین کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے پر ایک جلباب لٹکا لیا کرے تاکہ انہیں کسی قسم کی انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے، انہیں کوئی چھیڑے نہ۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا۔ اب یہاں پہ بھی کچھ احادیث سن لیجئے، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، واقعہ اس کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ وہ ہے جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عبداللہ ابن ابی نے ایک بہتان اور ایک تہمت لگائی تھی، آپ سے اکثر خواتین حضرات کے یہ واقعہ علم ہوگا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ میں وہیں پڑھ کر سو گئی۔ صبح کو جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر وہاں آ گئے، وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیوں کہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے پہچان کر جب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانک لیا۔ تو یہ تو خاص ازواج مطہرات نے اس حکم پر جو عمل کیا وہ آپ کے علم ہے، لیکن ازواج مطہرات کے علاوہ دوسری خواتین بھی اس حکم پر عمل کرتی تھیں، اس لیے میں آپ کو ایک حدیث اور سنا رہا ہوں ابو داؤد سے ہے۔ ایک خاتون جن کا نام ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا تھا، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کا جو مقتول ہو چکا تھا، یعنی کسی جنگ کے اندر وہ شہید ہو چکا تھا، اس کا انجام دریافت کرنے آئیں اور وہ نکاب پہنے ہوئے تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان کے اس استقامت پر تعجب کرتے ہوئے کہا کہ نقاب پہن کر آپ بیٹے کا حال دریافت کرنے آئی ہیں، یعنی اس موقع پر تو خواتین روتی ہیں بلکہ اپنے جو کپڑے ان کو بھی پھاڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور آپ اسی طرح پوری طرح سے پردے میں ملبوس نقاب پہنے ہوئے اپنے مقتول بیٹے اپنے شہید بیٹے کا حال پوچھنے کے لیے آئی ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ تمہارے بیٹے کو دو شہیدوں کا اجر ملے گا۔ انہوں نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ تمہارے بیٹے کو اہل کتاب نے قتل کیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو وہ آیتیں سنائی کہ جو پردے کے حکم کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں تھی۔ ایک نقطہ جو میں بیان کرنے سے رہ گیا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سورۃ النور کی میں نے آپ کو آیت سنائی ہے جس میں کہ محرمات کی پوری فہرست ہے، وہ اصل میں محرم جو بیان ہوئے ہیں اس میں سمجھیے کہ وہ تین طرح کے اس میں رشتے شامل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر سگے باپ، اسی طرح سے سگے بیٹے سگے بھائی ان کے بارے میں، اسی طرح سے سوتےلے باپ سوتےلے بھائی سوتےلے بیٹے، وہ بھی سب کے سب جو ہے وہ ان محرمات میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے رضائی باپ رضائی باپ اور رضائی باپ رضائی بیٹا رضائی بھائی رضائی بھانجے یہ بھی سب کے سب جو ہے وہ ان اس فہرست کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. پھر یہ جو پوری کی پوری فہرست ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ جو فہرست میں جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ مختلف ہوگا اور بقیہ مردوں کے ساتھ معاملہ مختلف ہوگا. ورنہ یہ ہے کہ اگر معاملہ مختلف نہ ہو تو پھر بتائیے کہ پوری کی پوری فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دی ہے. تو یہ وہ پوری فہرست ہے, یہ وہ سارے کے سارے مرد ہیں کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے. اس کے بعد جب ہوگی تو پھر سورۃ الاحزاب کا حکم ہے باہر کے سبب سے متعلق کہ وہ اپنی چادر اوپر لٹکائے گی. پھر میں آپ کو پوری کی پوری ایک تفصیل دے رہا ہوں کہ حکمت قرآن کا ایک پرچہ ہے جون سن 1988 کا, اس میں یہ تمام کی تمام مختلف تفاصیل میں سے یہ جو آیت نمبر 59 ہے اس کی تفسیر انہوں نے پوری کی پوری نقل کر دی ہے کہ ہمارے تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ چہرے کا پردہ ہے, جلباب بڑی چادر کو کہا جاتا ہے, اسی کی جمع جلابیب یہاں پر آیا کہ وہ چادر اپنے چہرے کے اوپر لٹکانی ہے. ان میں جن مفسرین کے انہوں نے وہاں پر کوٹیشنز دیے ہیں ان کی تفاسیر سے پورے کے پورے اقتباسات نقل کیے ہیں, ان میں ابن کثیر ہیں, امام رازی, ابن جریر, ابو بکر جساس جنہوں نے احکام القرآن لکھی ہے اور حنفی مسلک میں زیادہ تر اسی کو بنیاد جو ہے وہ احکامات کے لیے بنایا جاتا ہے, زمخشری, علامہ نظام الدین نیشاپوری, یہ تو ہمارے قدیم مفسرین ہیں. پھر دور جدید کے مفسرین میں مفتی محمد شفیع صاحب, مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب, امین احسن اصلاحی صاحب اور پیر کرم شاہ الازہری صاحب, یہ تمام جو ہے وہ مفسرین ہیں. یہ سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اس آیت میں اصل میں چہرے کے پردے کا ذکر ہے. یہ باتیں بڑی متفقل ہے چلی آ رہی تھیں لیکن چونکہ اعتراضات کیے گئے ہیں اس لیے اس طرح سے ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ جب پوری کی پوری تاریخ اس کی گواہ ہے, پوری کی پوری امت کا اس پر اجماع ہے, لیکن یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ قرآن حکیم میں جب اکثر و بیشتر جنت میں اہل ایمان کی بیویوں کا یا حوروں کا ذکر آتا ہے تو ان کے لیے جو الفاظ آتے ہیں کبھی اس پر بھی غور کریں. سورہ رحمان میں الفاظ آتے حور مقصورات فی الخیام, ان کی جو بیویاں ان کی حوریں ہیں وہ خیموں کے اندر بند ہوں گی, وہ خیموں کے اندر محصور ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی ایسی شے نہیں ہے کہ اس کی نمائش کی جائے, اس کو جو ہے وہ دوسروں کو دکھایا جائے, وہ صرف شوہر کے لیے ایک جو ہے وہ تسکین کا سامان ہے, نہ کہ یہ ہے کہ وہ کچھ شمع محفل ہے. اسی طرح سے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے کہ انہن لؤلؤ مکنون, وہ ان کی بیویاں ایسی ہوں گی جیسے کہ وہ موتی جو کہ بڑے چھپا کے رکھے جاتے ہیں. اسی طرح سے سورہ صافات میں الفاظ آتے ہیں کہ کانہن بیض مکنون, وہ ان کی بیویاں اس طرح سے ہوں گی جیسے کہ انڈے ہیں جو کہ چھپائے جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ ایک اور دلیل جو کہ نکاح کے حوالے سے ہے, رات بھی کیونکہ یہاں پر ایک نکاح تھا تو میں نے کہا کہ وہ بات بھی دوبارہ آپ کے سامنے دہرا دوں کہ اگر اسلام میں مخلوط محفلوں کی اجازت ہوتی, عورت اور مرد اکٹھے آ سکتے, تو عورت کو لازماً نکاح کی محفل میں دلہن کو شریک ہونا چاہیے. سب سے جو اہم معاہدہ ہم اپنی اس دنیا میں کرتے ہیں وہ نکاح کا معاہدہ ہے. یہ معاہدہ زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے. فقہ حنفی میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک میاں اور بیوی نکاح کے وقت یہ کہیں کہ ہمارا یہ نکاح 1000 برس کے لیے ہے, وہ نکاح بھی نہیں ہوتا, وہ بھی کالعدم ہے. حالانکہ 1000 برس کس نے جینا ہے, لیکن یہ ہے کہ مدت کا کوئی تعین نہیں ہے, وہ زندگی بھر کے لیے وہ نکاح ہے. اب وہ زندگی بھر کا معاہدہ, لیکن عورت جو کہ اصل فریق ہے معاہدے کی وہ موجود نہیں ہے, اس کی طرف سے وکیل اور 2 گواہ ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارے دین میں جو ہے وہ پردے کے احکامات ہیں. اب اس کے بعد جو کچھ استثناءات ہیں وہ نمبر 1 حج. حج کا موقع جو ہے وہ ایک استثناء ہے, وہاں پر تو یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ خاتون وہ نقاب ڈالے ہوئی تھیں, ان کو حضور نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج کے موقع پر یہ مشقت نہیں ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ پھر وہ اپنا وہ نقاب اتار دیا. تو حج کے موقع پر استثناء ہے. اب بعض لوگ حج کے موقع کو دلیل بناتے ہیں پورے سال کے لیے, تو حج کے موقع پر کچھ اور پابندیاں بھی ہیں. یا تو وہ تمام پابندیاں جنرلائز کر لیں, ان کو پورے کے پورے سال پر محیط کر لیں, پھر تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب تعلق کے زن و سو تو پورے سال جاری رہے. لیکن یہ ہے کہ پردے کے احکامات, اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو بھی پھر ہم جو ہے وہ حوالہ کے حج کے موقع پر احرام کی حالت میں میاں بیوی کا تعلق بنا ہے, لیکن اس کو ہم جنرلائز نہیں کرتے کہ پورے سال ہم اس کو جو ہے منع کر لیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں سے ہم نے اپنے لیے ایک دلیل نکال لی. پھر حج کے موقع بارے میں آپ کو 2 روایات سنا دوں میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم جو ہے وہ اپنی چادریں نیچے کر لیتی تھی, اور جب وہ گزر جاتے تھے پھر اپنے نکاب جو ہے وہ کھول لیتی تھی. اسی طرح سے وقت نہیں میں پوری آپ کو تفصیل سناؤں, لیکن جو ہے وہ حضرت فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, وہ نوجوان تھے, لڑکے تھے, وہ حضور کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. کوئی خاتون حضور کے پاس آئی, انہوں نے کچھ پوچھنا چاہا تو وہ بالکل ان کو دیکھنے لگے, تو حضور نے غصے سے ان کا چہرہ جو ہے وہ پلٹ دیا کہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہاں پر اگر چہرہ کھلا ہوا ہے تو تم یہاں پر بھی جو ہے وہ تم خواتین کو دیکھنا بھی شروع کر دو. تو حج کے موقع پر بھی احتیاط ہے, لیکن بہرحال وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں کہ بڑے حادثات کا امکان ہے, تو اس موقع پر استثناء ہے کہ وہاں پر چہرے کا پردہ نہیں رکھا گیا. پھر ایسی عبادت میں کون شخص ہے جو کہ وہاں پر بھی غلط نیت کے ساتھ جائے گا؟ اتنی بڑی عبادت, اتنی عظیم عبادت, اگر وہاں پر بھی جا کر ایک شخص کے ذہن میں اسی قسم کی خرابیاں ہیں تو بتائیے کہ پھر جو ہے وہ کیا فائدہ اس کے حج کا. اسی طرح سے اگر کہیں نکاح کرنا ہو تو اس کی بھی اجازت ہے کہ ایک نظر خاتون کو دیکھا جا سکتا ہے. اب دیکھیے, اگر پردے کے احکامات نہ ہوتے اور خواتین کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہیں تو یہ کئی احادیث بخاری کی ہے, مسلم کی ہے, ترمذی کی ہے, اور کئی صحابہ کو حضور نے کہا کہ تم نے عورت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں, تو کہا کہ جا کر اس کو جو ہے وہ ایک نظر دیکھ لو. بعض صحابہ کو اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑی کہ ان کو جو ہے وہ موقع نہیں تھا اور چھپ کر انہوں نے دیکھا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن ماجہ میں روایت ہے کہ وہ چلے گئے, ایک خاتون سے انہوں نے نکاح کرنا تھا, تو انہوں نے جا کر کہا کہ میں آیا ہوں, میں نے چونکہ نکاح کرنا ہے, معاملہ طے ہے, تو میں خاتون کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو والدین بڑے خفا ہوئے کہ تم دیکھنے کے لیے آئے ہو. یہ پورے کا پورا واقعہ مئی 93 کے میثاق میں شبلی نعمانی صاحب کا ایک مضمون ہے سامر پردہ, اس میں پورا بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا تو وہ خاتون نے میرے اندر سے آواز سن لی. جب میں نے بتایا کہ مجھے حضور نے اس کی اجازت دی ہے کہ تم ایک نظر دیکھ سکتے ہو, تو جن خاتون سے نکاح تھا پھر وہ سامنے آ گئی کہ اگر حضور کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارے سامنے نہ آتی. اسی طرح سے انہوں نے کئی واقعات ایسے لکھے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی عورت کا نکاح کھل جاتا تھا تو لوگ بڑی حیرت کرتے تھے, اور کئی اشعار شبلی نعمانی صاحب نے کوٹ کیے ہیں کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ دیکھو فلاں عورت کا نکاح کھل گیا, ایسی مایوب بات سمجھی جاتی تھی. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہماری پوری روایات میں چلی آ رہی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ایمرجنسی ہے, فرض کیجئے کہ کوئی عورت بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے. اسی طرح سے کہیں آگ لگ گئی ہو, کوئی عورت کو ڈوب رہی ہو, اس وقت بھی جو ہے وہ یہ پردے کے احکامات, ظاہری بات ہے ایمرجنسی میں پھر ان کا اطلاق نہیں ہوگا, بلکہ اس وقت تو یہ ہے کہ اگر عورت کو چھونا بھی پڑے, اس کو نکالنا بھی پڑے اٹھا کر کسی مصیبت سے, تو وہ جو ہے وہ سب کیا جا سکتا ہے. ایک علامہ اقبال کا شعر سنا رہا ہوں, پھر وقت نہیں ہے, ورنہ کچھ اعتراضات کے بڑے اچھے جوابات ہمارے ہاں مختلف جو سالوں میں چھپتے رہے وہ میں دے سکتا تھا لیکن اب ٹائم نہیں ہے. علامہ اقبال کے شعر میں آخر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے, محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی. یعنی اقبال ایک جدید دانشور ہے, اس کو اکثر و بیشتر جو ہے وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں, وہ لوگ بھی کوٹ کرتے ہیں جو کہ پردے کے قائل نہیں ہیں, لیکن بدقسمت یہ ہے کہ پردے کے معاملات میں سرفیت کو بھی بھولے ہوئے ہیں اور اقبال کو بھی بھولے ہوئے ہیں. عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے, محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی. ایک آخری بات اور بس, اور وہ یہ ہے کہ وہ بات اخلاقی لحاظ سے وہ بات ہے کہ لاکھ کوئی دلائل دے کے پردہ نہیں ہے اور جو ہے وہ مخلوط محفلوں کی اجازت ہے, لیکن کبھی وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کیا وہ واقعی اس کو پسند کرتا ہے. ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ کوئی اس کی بہن کو دیکھے, کوئی اس کی بہن کو دیکھ کر متاثر ہو. ہمارے خواتین ذرا بہت زیادہ بولڈ ہیں, ان سے ایک اور دوست نے کہا کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی بہن کو تم پردہ کرواتے ہو, میں نے دیکھا اس کو لے کے جاتے ہو اس پہ چھوڑنے کے لیے پوری طرح سے پردے میں ہوتی ہے, اس کو کیوں نہیں سمجھاتے اس کو کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. تو دوسروں کے لیے جو ہمارے پیمانے اور ہیں, اپنے لیے ہمارے پیمانے اور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری وہ مائیں بہنیں جو کہ اس دور میں پردہ کر رہی ہیں, واقعی یہ ہے کہ بہت بڑا جہاد کر رہی ہیں, بہت بڑی یلغار ہے اس مغربی تہذیب کی, پوری طرح سے ہم جب اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو ان حالات میں ہماری جو مائیں بہنیں وہ برقعے پہن کر اسکولوں کالجوں میں جاتی ہیں, بازاروں میں جاتی ہیں, گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو پورے پردے کے احکامات پر عمل کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شیطانی قوتوں کے خلاف اس جہاد میں ان کو پوری طرح سے لگائے رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.